نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي رفقاء کرام، اس بات پر تو میں مسلسل اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ یہ خیال مجھے آ گیا اور میں نے اس موقع پر ایک بھرپور نشست اس نوعیت کی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا جو آپ کے سامنے آئی ہے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ شاید اس کے بغیر مجھے اپنے بعض رفقا کے جذبات کی شدت کا صحیح اندازہ نہ ہو سکتا، اور یقیناً کسی بھی حیات اجتماعیہ میں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ جو شخص بھی اس کی ذمہ داری کے منصب پر ہے اسے اپنے ساتھیوں کے احساسات جذبات کا صحیح صحیح اندازہ ہوتا رہے۔ تو اس پر تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تاہم ایک تشویش میرے ذہن میں دو اعتبارات سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح سے گفتگو آئی ہے اور جس انداز میں مختلف پہلو اور بہت سے گوشے، اب اس کے لیے مجھے جتنا وقت درکار تھا کہ میں اپنی توضیحات کو مرتب کر کے پیش کر سکوں، وہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت میرے پاس نہیں تھا۔ ثانیاً میرے ذہن پر محاضرات کا معاملہ سوار ہے اور آج رات بھی مجھے تقریر کرنی ہے، اور اس قسم کے مواقع پر چاہے آپ اسے میری خامی پر تقصیر پر محمول کریں، واقعہ بہرحال یہی ہے کہ میں بالکل آخری وقت میں ہی اپنا ذہن بنایا کرتا ہوں۔ مواد اکثر و بیشتر ذہن میں ہے، لیکن یہ کہ جب بھی کبھی اس کی پریزنٹیشن کا موقع آتا ہے تو مجھے وقت درکار ہوتا ہے کہ میں اس میں ایک ترتیب قائم کروں اور موقع کی مناسبت سے اس میں تقدیم و تاخیر کا فیصلہ کروں۔ تو اس اعتبار سے میں اس وقت بھی اپنا پورا ذہنی ارتکاز اس کام پر نہیں لگا سکا ہوں جتنا وقت بھی میرے پاس تھا اس کے اعتبار سے۔ پھر کچھ وقت بھی کم ہے، اور یہ میں چاہتا تھا کہ چونکہ ان معاملات میں میرے ساتھ ساتھ برادرم اقتدار احمد بریکٹڈ ہیں، بلکہ یہ کہ بعض اعتبارات سے شاید ان کے بارے میں لوگوں کو شکایات میری نسبت سے زیادہ ہی ہیں، لہذا میں یہ چاہتا تھا کہ انہیں بھی بھرپور موقع مل جائے کہ وہ اپنی بات یہاں وضاحت کے ساتھ پیش کر سکیں۔ بلکہ اسی لیے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کل یہ عرض کیا تھا کہ یہ سیشن میں آج کے لیے اس لیے طے کر رہا ہوں کہ رات انہیں بھی آ جانا تھا، میں چاہتا تھا کہ ان کے سامنے بھی اپنے ساتھیوں کے احساسات بالمشافہ آ جائیں بجائے اس کے کہ وہ صرف انہیں کسی اور کے ذریعے سے معلوم ہو، براہ راست ان کے علم میں آئیں۔ تو اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ وقت درکار تھا، انہیں آدھا گھنٹہ چاہیے تھا، آدھا گھنٹہ انہوں نے لیا ہے۔ اب جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ، اور یہ میں خاکوانی صاحب ہی کے پہلے جملے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ایک طرح سے اس پوری گفتگو کے پیس میکر بن گئے۔ انہوں نے بات شروع کی اور بہت سے حضرات نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے خیالات کی صحیح ترجمانی ہے ان کی تائید کی، تو اس اعتبار سے ان کا پہلا جملہ میرے نزدیک اہم ترین ہے۔ وہ چونکہ ایک پہلو ہے جو تشنا رہ گیا ہے اس محفل میں، اس لیے کہ کسی اور نے پھر وہ بات دوبارہ نہیں کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ جو مجموعی موقف ہے ہمارا میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں، اس کے ساتھ کچھ اشکالات ہیں، کچھ عدم اطمینان ہے، کچھ بے چینیاں ہیں۔ یہ پہلو جو ہے یہاں پر تشنا رہا ہے، اور غالباً اس قسم کی محفلوں میں یہ ایک اس کا فطری اور منطقی سا رد عمل ہے کہ ظاہر بات ہے جس پر بے اطمینانی ہوتی ہے اسی پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے اور جن پہلوؤں سے اتفاق ہو ان کے اوپر گفتگو کا موقع نہیں ہوتا. تو میں نے ان کے اس جملے کو چاہا ہے کہ میں نمایاں کر دوں کہ بیشتر حصے کی انہوں نے کہا تھا کہ میں تائید کرتا ہوں. اب اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ چند چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ان بنیادی باتوں کے بارے میں بھی ہمارے بعض رفقاء کے ذہن جو ہیں یا تو واضح نہیں ہیں یا یہ کہ وقتی اور فوری اثرات جو معاشرے میں پیدا ہونے والے رد عمل کے نتیجے کے طور پر ان پر بھی مترتب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کچھ متزلزل ہو جاتے ہیں. پہلی بات پوری وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر ہمارے پیش نظر انقلاب ہے تو ہمیں نظری سیاست میں انتہائی بھرپور حصہ لینا ہوگا. یہ آپ کو اپنی نوعیت کے اعتبار سے طے کرنا ہے. میں نے ابھی پچھلے جمعے میں جو تقریر لاہور میں کی ہے میں اس کے حوالے سے عرض کر دوں کہ میں نے یہ عرض کیا کہ جس شخص میں تین شرطیں پوری ہو جائیں, اسلام پسند ہو, اسلام کا پابند ہو اور غلبہ اسلام کا خواہش مند ہو, یہ تین مندیاں میں نے جمع کی ہیں, اس کے لیے تین دائرے کام کرنے کے ہیں, تین میدان ہیں, تین لیولز ہیں. اسے شعوری طور پر طے کر لینا چاہیے کہ مجھے کس سطح پر, کس لیول پر, کس دائرے میں کام کرنا ہے. پھر ہر لیول, ہر کام, ہر دائرے کے اپنے کچھ تقاضے ہیں, ان کو سمجھ لینا چاہیے. ہماری عظیم اکثریت انفرادی سطح پر بھی تضادات کا شکار رہتی ہے. اکثر لوگ اپنے ذہن کو نہیں پڑھ سکتے کہ وہ چاہتے کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے, اسی کو نہیں سمجھ پاتے کہ میرا ہدف کیا ہے. انفرادی سطح پر بھی یہ ہوتا ہے کہ آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف, ایک لہر آئی ادھر کو, دوسری لہر آئی ادھر کو, اور یہی معاملہ تحریکوں اور جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے عرض کیا وہاں, اور وہ اب کیسٹ آ جائے گا وہ آپ سن لیں گے, کہ میرے نزدیک تینوں کام کرنے کے ہیں. اس ملک میں قومی سیاست کا میدان بھی کم اہم نہیں ہے, اس لیے کہ اس ملک کے اندر ایک صحت مند ماحول کا پیدا ہونا, اس میں یکجہتی کا برقرار رہنا, اس میں ایکتا جسے کہتے ہیں ہندی زبان میں اور جو آپ ہندوستان کی ریڈیو سے کبھی سنتے ہو, ایکتا, اتحاد, اس کا برقرار رہنا, اس کے لیے سیاست کے میدان میں بھی صحت مند روایات کو قائم کرنا نہایت ضروری ہے. اور اس کے ذریعے سے بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اس کا رخ اسلام کی طرف کیا جائے. نہ وہ حرام ہے, نہ میں نے کبھی آج تک اسے حرام کہا, اور نہ میں نے کبھی وہ اسے منکر قرار دیا. البتہ اس کے پھر کچھ تقاضے ہیں, وہ تقاضے سمجھ کر ادا کرنے چاہیے. وہ علاقائی سیاست نہیں ہونی چاہیے, قومی ہونی چاہیے. وہ کسی مذہبی فرقے کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے لیے جو سیاست میں سکہ رائج الوقت ہے اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام ہونا چاہیے. عقائد اور اعمال کی زیادہ بحث نہیں ہونی چاہیے, تنظیم ڈھیلی ڈھالی ہونی چاہیے. اگر کوئی کام کرنا ہے, کوئی نتیجہ پیدا کرنا ہے, اگر سیاست پر اثر انداز ہونا, تو یہ اس کے تقاضے. دوسرا کام ہے اصلاحی, تبلیغی, تدریسی, تعلیمی, تحقیقی, علمی, تعلیمی, یہ بھی ایک کام ہے, بہت بڑا کام ہے. اور اس کے نتیجے میں بھی سیاست پر بھی بالواسطہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے کہ دو چیزیں معاشرے میں اگر ہوں گی کہ ایک جذبہ برقرار رہے کہ ہمیں مسلمان جینا ہے, مسلمان مرنا ہے, اور ایک فہم برقرار رہے کہ اسلام یہ ہے یہ نہیں ہے, یہ دو چیزیں جو ہیں بڑھیں گی معاشرے میں، تبھی معاشرہ بحثیت مجموعی اسلام کی طرف جائے گا، تبھی سیاست کی گاڑی بھی اسلام کی طرف مڑے گی. یہ دوسرا کام ہے جو حضرات اسی کام تک محدود رہنا چاہیں. اب ضروری بات ہے کہ وہ تو اصلاحی کام کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح عقائد بھی کریں گے، اعمال کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں بدعات کی نفی بھی کریں گے. انہیں کرنا چاہیے، یہ ان کے کام کا تقاضا ہے. وہی کام جو سیاسی میدان کے اندر نقصان دہ ہوگا، یہاں یہ اس کا لازمہ ہے. عقائد کی تصحیح ہوگی، اعمال کی تصحیح ہوگی، اتباع سنت کا پرچار ہوگا. اگر کوئی ادارہ بنائیں گے اس میں دینی اقدار کو بالا تر رکھا جائے گا. البتہ اس سطح پر بھی اس بات کا کوئی لازمی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سیاست میں کوئی تبصرہ بھی کریں اور سیاست پر کوئی اظہار رائے بھی کریں، کوئی ضروری نہیں. تیسرا کام ہے انقلابی یا احیائی، یہ قامت دین کا، جس کا مفہوم ہے پورے نظام کو بدلنا. یہ نظام کسی جگہ قائم ہوتا ہے، اس معاشرے کا کوئی پس منظر ہوتا ہے، اس میں کچھ فورسز ہوتی ہیں جو ایٹ پلے ہوتی ہیں، سیاسی قوتیں، معاشی عوامل، سماجی عوامل. اگر آپ کو اس نظام کو بدلنا ہے تو نہ صرف یہ کہ ان سب کا صحیح صحیح فہم آپ کے پاس ہونا چاہیے، صحیح تجزیہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہاں خیر کے پہلو کون سے ہیں، شر کے پہلو کون سے ہیں، یہاں کون سا رخ صحیح ہے، کون سا رخ غلط ہے، کون سی قوت اپنا کیا پس منظر رکھتی ہے، اس کا ماضی کیا تھا. کوئی چیز ہے کہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے لیکن اس کا ایک ماضی ہے، اس کی ایک روایات ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کی ایک تاریخ ہے. ان تمام چیزوں کا گہرا فہم ہونا لازمی ہے. اور یہ کہ جیسا کہ میں دو حصوں میں تقسیم کر چکا ہوں، پہلا حصہ اس انقلابی عمل کا دعوت، تنظیم، تربیت، لیکن نہیں عن المنکر باللسان جاری رہے گی، صبر بحث کے ساتھ، تصادم نہیں، چیلنج نہیں. اس اعتبار سے ملکی حالات کے پر تبصرے، ملکی حالات کے تجزیے یہ ناگزیر ہے اگر یہ کام کرنا ہے. اگر یہ کام پسند نہیں، یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، اس میں یقیناً تنقید بھی کرنی ہوگی، صحیح کو صحیح کہنا ہوگا، غلط کہ ڈسپلنڈ لوگوں کی اتنی حد تک اور اتنی مقدار میں وجود میں نہ آ سکے کہ ہمارا اسیسمنٹ یہ ہو کہ اب ہم ایک ہیڈ آن کلین جو ہے اس کا رسک مول لے سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا، کوئی شوق نہیں ہے. میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک زمانے میں، جس کا کچھ ایک ساتھی نے حوالہ بھی دیا ہے اور بہت خوبصورت حوالہ دیا ہے، کہ میرے 20 برس پہلے کے تجزیے جو سامنے آئے ہیں، وہ تجزیے اس لیے دوبارہ شائع کر رہا ہوں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ اس وقت کا دور ہے جبکہ نہ تنظیم تھی نہ تنظیم کا وجود تھا. میری ایک انفرادی حیثیت تھی، انفرادی حیثیت میں ایک صحافی داعی کی حیثیت سے میں بھی سامنے تھا، مدیر تھا میں بھی ساتھ کا، اور اس وقت میرے پاس کوئی اتنی حیثیت اور اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہوں یا جاننا چاہتے ہوں کہ فلاں شخص کا اس معاملے کے اندر موقف کیا ہے، اس کی رائے کیا ہے. تو اس وقت میں اور اس وقت میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. وہاں اگر میں نے صرف تجزیے کیے، کسی کو کوئی مشورہ نہیں دیا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں کوئی مشورہ دوں، تجزیہ تھا کہ یہ حالات ہیں. ایک چیز اس وقت بھی اس میں قدر مشترک کے طور پر آپ کو ملے گی کہ میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ اسلام کے مسئلے پر کوئی جذباتی تحریک اٹھا دینا کسی درجے میں بھی اسلام کے لیے مفید نہیں. چاہے اس وقت اسلام اور سوشلزم کے حوالے سے کفر اور اسلام کی جنگ شروع ہو گئی تھی، ہوائی جنگ جسے میں نے تعبیر کیا ہے، تو وہ بات اس وقت بھی تھی اور وہی بات جو ہے اب بھی ہے. کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے معاشرے کے حالات ہیں اس کے اعتبار سے کسی مسئلے پر کوئی جذباتی ہنگامہ کھڑا کر دینا اسلام کے حوالے سے یہ نہایت مضر ہے، نہایت خطرناک ہے، اس کے نتائج جو ہے ملک و ملت کے لیے بہت ہی برے نکلیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ہمت ہے اور ارادہ ہے اور عزم ہے اس کو بدلنے کا، اس نظام کو، تو اس کا وہ پروسیس ہے، تیاری کیجئے، جماعت بنائیے، ایک جمعیت فراہم کیجئے، اس کی کمٹمنٹ اور اس کی وابستگی اپنے مقصد کے ساتھ، اس کے لیے اشار و قربانی کا مادہ، یہ ایک حد تک ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم اسے چیلنج کریں۔ جس کے لیے میں مثال دیتا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ 13 برس یا 12 برس مکے میں آپ نے اسی خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے جس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ بتوں کے خلاف اقدام باللسان تھا، یہ غلط ہے، ان میں کچھ نہیں ہے، یہ باطل ہیں، ان میں کوئی الوہیت نہیں ہے، یہ نعرہ ہو زبان سے ہی بات کہی جائے لیکن اقدام نہیں کیا گیا۔ کوئی جذبات کے اندر لوگوں کو سامنے لے آنا اور اس وقت حملہ کر کے اور تمام بتوں کو توڑ دینا، یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، ناممکن بات نہیں تھی۔ صحابہ کرام کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ جس درجے کی تھی، ایک اشارہ ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ اپنی کٹ بڑھتے، اپنی جانیں دے دیتے، لیکن ایک بت سالم نہ چھوڑتے۔ تو ہم صرف اس پروسیس کے در حقیقت ہیں کہ جس کے پرچارک ہیں، باقی یہ ہے کہ اس وقت تک ہم تجزیے کریں گے، تبصرے کریں گے، مشورے دیں گے، حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے، غلط کو غلط۔ یہ ہے ہمارا وہ احقاق حق اور ابطال باطل اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باللسان کا مرحلہ جس میں ہم گزر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارا واقعی ہدف اقامت دین اور انقلاب ہے تو اس معاملے میں ہمارے نزدیک ترین جماعت اسلامی ہے، جو ہم سے جتنا دور ہے اتنا ہی اس کا فرق لوگوں کے سامنے واضح ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک تو اس اعتبار سے کہ میرا ذاتی تعلق جماعت سے رہا، پھر یہ کہ میں نے اسے اون کیا ہے کہ وہ واقعتاً اس کا فکر، اس کا فلسفہ، اس کا ہدف، اس کا بنیادی لٹریچر وہ اسلامی انقلاب کے جو تقاضے ہیں اور اس کے جو داعیے ہیں ان کو اجاگر کرنے والا ہے۔ لہذا ہماری تنقید میں، ہمارے تجزیوں میں جماعت اسلامی کو ہمیشہ اولیت اور اقدمیت حاصل رہے گی، اس لیے کہ جب ہم ساری بحث کرتے ہیں اقامت دین پر تو اقامت دین کا لفظ تو ان کے پاس ہے، اگر ہم ساری گفتگو کرتے ہیں اسلامی انقلاب پر تو انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب یہ نعرے تو وہ لگاتے ہیں۔ آپ کو اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ان کے طرز عمل کی ہر ہر اعتبار سے جو ہے، اگر وہ اس کے منافی ہے تو اس کا منافی ہونا ثابت کرنا پڑے، کسی اور مذہبی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں۔ باقی جماعتیں ہیں، فرقے وارانہ جماعتیں ہیں، باقی جماعتیں ہیں جو بھی ان کا حال ہے وہ لوگوں کے علم میں ہے، تبلیغی جماعت ہے سب جانتے ہیں کہ وہ صرف تبلیغ کرتی ہے، وہ فضائل کے حوالے سے نیکی کی ترغیب دیتی ہے، تشویق دیتی ہے، اس سے آگے کی وہ بات ہی نہیں کرتی۔ تو معلوم ہوا کہ اس میدان میں در حقیقت ہم سے قریب ترین کہہ لیں، ہم سے مشابہ ترین، یا ہم ان کے قریب ترین ہیں، مشابہ ترین ہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں جماعت اسلامی کو زیادہ اہمیت دینی ہوگی اپنے تجزیوں میں، تبصروں میں، اپنی تنقیدوں میں۔ اس کے بغیر ہمارا طریقہ کار، اس کا تشخص، اس کا امتیاز کسی طرح بھی واضح نہیں ہو سکتا۔ مجھے محسوس یہ ہوا ہے آج کے بعد اپنے رفقا کی گفتگو سے کہ ان کے جذبات کے میرے نزدیک 3 اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ طبیعت میں نیکی کا غلبہ، اور بہت اچھی بات ہے، جو تنقید کو ویسے ہی پسند نہیں کرتا اس سے عبا کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت اپنی جگہ یہ محمود ہے لیکن انقلابی جماعت کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں ہے۔ پھر اصلاحی کام جو ہے وہ ہے در حقیقت اس مزاج کے لیے زیادہ انسب اور مناسب تر، اس کو ٹھنڈے دل سے سوچ لینا چاہیے کہ سرجن کے نشتر کی ضرورت پڑتی ہے انقلابی عمل میں۔
جس طرح میں بارہا کہتا رہا ہوں انقلابی عمل کی تشریح میں کہ خونریزی بہت ہی بری شے، انتہائی بری شے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جس قدر ابا ہوگا اس سے اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ جیسے سرجن کو اپنا چاقو چلانا پڑتا ہے انقلابی عمل کے ایک مرحلے میں آ کر، حتی یسخن فی الارض، یہ الفاظ آئے قرآن مجید میں، کسی نبی کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ قیدی ہاتھ میں لے آئے جب تک کہ زمین میں کچلا نہ دیا جائے، خونریزی نہ کر دی جائے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن مجید تو انتہائی عریاں انقلابی عبارتوں کا حامل ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اور یہ جو سورہ انفال میں آیا ہے کہ یہ کیسے آپ نے قیدی پکڑ لیے اور ان کا معاوضہ لے کر چھوڑنے والی بات کر دی، ابھی تو زمین کے اندر خونریزی ہوئی ہی نہیں ہے، ابھی باطل کی قوت کو کچلا نہیں گیا ہے، ابھی یہ سانپ جو ہے اس کا سر جو ہے پورے طور پر کچلا نہیں گیا ہے، آپ معاوضے لیں گے چھوڑ دیں گے، یہ طاقت پھر پہنچے گی وہیں پر مکے میں، پھر اثر نو قبر کس کے وہی طاقت ہے کہ جو آئے گی حملہ آور ہوگی، اور آئے کہ نہیں آئے اگلے سال آئے. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انقلابی عمل کے لیے اس کے کچھ تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے، اس میں تنقید لازم. یہ تنقید کیوں کی گئی ہے اس طرح شدید یہود پر، نصارہ پر؟ کتنی شدید تنقیدیں، آخر وہ بھی اللہ کا نام لینے والے تھے، وہ بھی بڑے بڑے علماء تھے، ان کی بھی بڑی مسندیں تھیں، ان کی بھی بڑی حیثیتیں تھیں، ان کے ساتھ لوگوں کی عقیدتیں وابستہ تھیں، لیکن ان پر جو تنقیدیں اور شدید تنقیدیں قرآن مجید میں ہوئی ہیں تو جان لیجئے کہ ایک مزاج کی بات ہے، نیکی کا مزاج، خیر کا مزاج. ٹھیک ہے، ایک مزاج وہ ہے جو بدھ مت کے بھکشو کے پاس ہے، اس کا مزاج وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کا ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ نرمی بھی ہوگی اور سختی بھی ہوگی، یہاں میٹھی دوائیاں بھی دی جائیں گی اور کسی وقت نشتر جو ہے اس کا استعمال بھی ناگزیر ہوگا. تو پہلی بات تو یہ جو میں نے پہلے کہی تھی اسی کا گویا کہ یہ تعلق ہے کہ یہ تنقید سے جن طبائع کو توحش ہو رہا ہے انہیں اس بات پر اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ انقلابی کام کا یہ لازمی تقاضا ہے. دوسرے بہت سے حضرات کیا جماعت اسلامی کے بارے میں، خاص طور پر کیونکہ بھائی جمیل صاحب نے بھی اور برادر اقتدار احمد نے بھی یہ بات کہہ دی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ عدم واقفیت، جانتے نہیں ہیں اس کے ماضی اور حال کو، اس کے اندرونی حالات کو، اس کی کیفیات کو. ظاہر بات ہے کہ جتنا کسی کا علم ہوگا، جتنا کسی کے پاس معلومات ہوں گی، اتنا ہی اس کا جو اظہار ہوگا اس کی رائے کا، اس کے اندر کمی یا بیشی ہوگی. تیسری بات جس کا کہ اندازہ مجھے آج زیادہ شدت سے ہوا ہے، اگرچہ یہ بات اصولاً پہلے بھی علم میں تھی کہ جماعت اسلامی کا ایک خاص ٹیکنیک ہے پروپیگنڈے کا، اور اس پروپیگنڈے کے اثرات ہوتے ہیں، اس کا ایک روب، اس کی ہیبت ہوتی ہے. ہماری تاریخ میں جس طرح اہل تشیع کے پروپیگنڈے نے جس طریقے سے چیزیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھا دی کہ بڑے بڑے اہل قلم جو ہیں اور بڑے بڑے اصحاب علم جو ہیں اس کا توڑ نہیں کر پائے. اصلاحی صاحب جیسے لوگ تو شاذ ہوں گے جنہوں نے صاف اعتراف کر لیا تھا کہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا، اور میری تو آنکھیں محمود احمد عباسی کی کتاب نے کھولی ہیں، ورنہ میں بھی ایک عمومی جو پروپیگنڈا ہمارے معاشرے میں رہا ہے، چونکہ تاریخ میرا موضوع نہیں رہا تھا، میں نے خود تو تحقیق کی نہیں، تو جو عمومی پروپیگنڈے کا طوفان ہے اس کے زیر اثر میرے قلم سے بھی اور میری زبان سے بھی بعض نہایت محترم اور معزز صحابہ کرام کے بارے میں ناروا باتیں جو ہے ٹپکتی رہی ہیں، میں ان سب پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. اصلاحی صاحب جیسا آدمی ساری عمر جس کی کتاب و سنت ہی کے پڑھنے پڑھانے میں بیتی ہے اس نے اعتراف کیا. اسی طریقے سے ایک پروپیگنڈے کا ایک زور ہے اور اس کا ایک روب ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے بھی بہت سے حضرات جو ہیں، یہ تین اسباب ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں. ایک یہ کہ طبعی نیکی، ایک نیکی کا جذبہ جو محمود ہے فی الاصل، لیکن یہ کہ انقلابی عمل کے لیے جس چیز کی ناگزیر ضرورت ہے اس کا انہیں احساس پیدا کرنا چاہیے. ثانیاً انہیں ذرا اس معاملے کے اندر خود بھی وقت نکال کر جماعت کے ماضی اور حال کا صحیح صحیح تجزیہ کرنا چاہیے. ہمارے بہت سے ساتھیوں نے غالباً یہ کام نہیں کیا ہے. اور تیسرے یہ کہ ذرا پروپیگنڈے کے طوفان کے اثرات سے بچ کر کوشش کیجئے کہ اصل صورتحال کا آپ مشاہدہ کر سکیں. باقی میں ان تفاصیل میں نہیں جا سکتا، میرے بارے میں تو مولانا عبد الجبار غازی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، میرا بیان جو تھا جماعت اسلامی سے اختلافی بیان، جبکہ میں جماعت کا رکن تھا، وہ میں نے اس وقت لکھا تھا، اور وہ جائزہ کمیٹی کے سربراہ تھے جو کہ شورا نے جماعت اسلامی کے معین کی تھی کہ وہ جا کر پورے پاکستان کا دورہ کر کے لوگوں سے معلوم کرے کیا اختلاف ہے. تو میرا بیان سن کر اور پھر پڑھ کر جب ان کے کہنے پر جائزہ کمیٹی کی استدعا پر پھر میں نے اسے تحریری شکل میں دیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی ڈائری میں یہ الفاظ نوٹ کیے کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ نوجوان صرف لٹریچر کے تجزیے سے ان نتائج تک پہنچ گیا. میری عمر اس وقت ابھی 25 برس نہیں تھی، 24 برس اور کچھ مہینے کی تھی جبکہ میں نے وہ بیان لکھا تھا جو کتابی شکل میں آج آپ کے سامنے ہے. ایک نوجوان صرف لٹریچر کے تجزیے سے ان نتائج تک پہنچ گیا ہے جن تک ہم بوڑھے بچشمے سر حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد پہنچے. اور میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میرے پاس زیادہ واقعات اور مشاہدات کی جو ہے وہ کوئی بڑی گچھڑی نہیں ہے. یہ تو بھائی جمیل صاحب نے بڑا لمبا چوڑا ایک تیار کیا ہوا تھا گچھڑ، کہ ان کے تضادات اور ان کے ماضی اور حال کے لیے یہ میں نے تیار کیا. میں نے کہا رہنے دیجیے اس کو، اب اصولی بات ہم کرتے ہیں، واقعات میں جانے کی ضرورت کیا ہے. ایک ضخیم کتاب مولانا وسیم اظہر صاحب نے تیار کر لی تھی، میں نے روکا انہیں. میں نے کہا دیکھیے اگر تو آپ بحیثیت داعی سامنے آنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا یہ حق ہی نہیں فرض ہے کہ آپ واضح کریں کہ فلاں تحریک سے آپ کیوں علیحدہ ہوئے، کیا اسباب تھے، اور آگے قدم بڑھائیں، لوگوں کو بلائیں کہ آؤ میرا ساتھ دو. لیکن اگر یہ کام نہیں کرنا تو میں جائز نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کتاب شائع کریں. تو یہ میرا ہمیشہ سے معتدل معاملہ رہا، کام کرنا ہے تو ضروری ہے. اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھیے، 10 برس میرے پاس یہ کتاب رکھی رہی ہے، اور میں ایسا تنگ دست نہیں تھا. جب میڈیکل پریکٹس کر رہا تھا تب بھی بہرحال آرام سے روٹی کھا رہا تھا، اور اس کے بعد چند سال تو ایسے گزرے ہیں کہ میں یہاں آپ کے چون شکارپور کالونی میں رہتا تھا، قاہر اعظم کے مزار سے بہت قریب، بہت بڑے بنگلے میں. پیسہ میرے پاس تھا، میں کتاب شائع کر سکتا تھا، میں نے نہیں کی. جب تک میں نے فیصلہ نہیں کر لیا کہ اب خود میدان میں آ کے کام شروع کرنا ہے، تب تک کتاب شائع نہیں کی. پورے 10 برس کا فصل ہے، سن 56 کی تحریر سن 66 میں شائع ہوئی.